کرتی ہیں.
حضرت خالد اقبال طاہر صاحب کے نظم اور اشعار کے بعد میں اب آپ کے سامنے بیان کے لیے تشریف لا رہے ہیں. حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مجاز حضرت جناب مفتی عبدالرؤف صاحب سکھر بھی دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت دارالعلوم کراچی کے مفتی بھی ہیں حضرت تشریف لا رہے ہیں. حضرت کا بیان ہوا
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلبا اور معزز حاضرین، اللہ جل شانہ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں پر حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ان کے طفیل، ان کے علوم، ان کے فیوض، ان کے برکات بھی ہم سب کو عطا فرمائے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نژاد و مذاق کو اپنے موجودہ اقادیر سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز فرمایا کرتے تھے اعتدال صراط مستقیم کا دوسرا نام. اعتدال صراط مستقیم کا دوسرا نام. صراط مستقیم کہتے ہیں راہ اعتدال کو، اعتدال کہتے ہیں صراط مستقیم.
اور یہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. سارے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ خلاصہ ہے صراط المستقیم. اور صراط المستقیم اعتدال ہو گئے, اس لیے ہر چیز میں اعتدال پیدا کرنا یہ آسان ہے. اس کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کی جو متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, اخلاص کے ساتھ, ہمت مردانہ کے ساتھ جو خدمت میں رہنا شرط. چنانچہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان میں بڑی بڑی تحریکیں شروع ہوئیں, جن میں سے ایک تحریک آزادی ہند کی تحریک. جس میں ایک طرف حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقا اور متعلقین تھے, دوسری طرف حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متعلقین اور متوسلین. اور یہ بہت زبردست تاریخ تھی, دونوں طرف علماء تھے اور دونوں طرف دلائل تھے, آپس میں اختلاف تھا. بازی کہتے تھے کہ ہندوستان کو پہلے کافروں سے آزاد کیا جائے اور آزاد کرانے کے بعد پھر مل بیٹھ کے اندر کا معاملہ طے کر لیا جائے کہ کہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی, کہاں ہندوؤں کی حکومت ہوگی. یہ مسئلہ اندر کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ آپس کا مسئلہ ہے, یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ انگریز کو نکالنا ہے کہ کمبخت کتنی دور سے ہم پر مسلط ہے اور اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں, لہذا اس کو کسی طرح ختم کیا جائے. اس کے لیے ہندوؤں کو اپنے ساتھ اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. اور دوسری طرف حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ بھائی کافروں سے مدد لینا بھی جن شرائط کے ساتھ جائز ہے وہ شرائط یہاں موجود نہیں ہے. لہذا ہمیں بالکل ان سے الگ ہو کر یہ کوشش کرنی چاہیے اور انگریز سے ہندوستان کو آزاد کرا کر مسلمانوں کی ایک الگ حکومت قائم ہونی چاہیے, جہاں مسلمان اگر چاہیں تو آسانی سے اسلامی احکام کو نافذ اور جاری کر سکیں, ورنہ یہ ہوگا کہ انگریز چلا گیا ہندو آ گیا, وہ کافر ایک چلا گیا دوسرا آ گیا. اب ہم انگریز کے ماتے تھے پھر ہندوؤں کے ماتے ہو سکتے ہیں, تو جب مقصود اصلی وہ تو حاصل نہ ہوگا اور ہم ایک کافر کے بجائے دوسرے کافر کے ماتحت ہو جائیں گے, پھر وہ ہمیں ظلم و ستم ہم پہ ڈھائے گا. وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی مسلمانوں کو ایک الگ خطہ ملنا چاہیے اور ان کا الگ ایک حصہ ہونا چاہیے جہاں یہ جب چاہیں جس وقت چاہیں قرآن حدیث کے احکام جاری کرنا چاہیں تو کر سکیں. یہ جو اختلاف تھا حضرت شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت مولانا خانی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ اجتہادی اختلاف تھا جو کوئی برا نہیں تھا, اور ایسا اختلاف تو شروع سے ہوتا ہے. صحابہ کرام کے دوران بھی اجتہادی اختلاف ہوتا تھا, اسی اجتہادی اختلاف کے نتیجے میں آپس میں جنگیں بھی ہوئیں. چنانچہ جنگ جمل جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی, جو مشہور جنگ ہے, ایسی جنگ صفین جو ایک مشہور جنگ ہے, جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوئی. ان دونوں جنگوں میں صحابہ کرام کی تین جماعتیں تھیں, ان دونوں جنگوں میں صحابہ کرام کی تین جماعتیں تھیں. ایک جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھی, ایک جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی اور ان کے معین اور مددگار تھی, دوسری جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی, تیسری جماعت گوشہ نشین. علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو الگ تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ان کے اشتہاد میں دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی مدد کرنا برحق معلوم نہ ہو. تو قرآن حدیث کے دلائل سے اس کو حق جانا کہ دونوں سے الگ رہنا چاہیے, اس لیے وہ دونوں میں سے کسی کے بھی مددگار نہ بنے اور کسی کے ساتھ بھی ہونے والی لڑائی میں شریک نہ ہوئے, گوشہ نشین ہوئے ہو. اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملے ان کے اشتہار میں حق ان کے ساتھ تھا, جب ان کے ساتھ چلے اور ان کے ساتھ لڑے اور ان کے ساتھ مددگار بنے. اور دوسری جماعت کو اس میں حق معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ صحیح, اس لیے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور سب جانتے ہیں کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ مجتہد کے اجر تو ہر حال میں ہوتا ہے, اجر و ثواب کا حقدار تو وہ ہر حال میں ہوتا ہے, حق پر ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے اور اگر حق پر نہ ہو تو ایک ثواب ملتا ہے, لہذا دونوں کو ثواب ملتا ہے. کیوں؟ دونوں کی جو نیت ہے اور دونوں کا جو ارادہ ہے اور دونوں کی جو کوشش ہے للہ ہے, اس میں نفسانیت کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ جو بھی کوشش کر رہے ہیں, جو بھی محنت کر رہے ہیں, محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور طلب حق کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے سب اجر و ثواب کے مستحق بن رہے ہیں, حق ان میں سے کسی ایک کے اندر ہے. وہ کون سے؟ اس کی بھی پھر علماء کرام نے تشریح فرما دی. اس کے بعد پھر بعد میں تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین کے اختلافات ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کتاب الصلاۃ اور کتاب الطہارت میں 300 اختلافات ہیں ائمہ کرام میں, اور جو حضرات مشکاۃ شریف, بخاری شریف, ترمذی شریف وغیرہ پڑھاتے ہیں ان پر یہ بات آفتاب کا روشن ہے کہ کوئی صفحہ اختلاف سے خالی نہیں ہو سکتا, کوئی بار ایسا نہیں جس میں اختلاف نہ ہو. کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہیں, ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہیں, کہیں دو امام ایک طرف ہیں, کہیں دو امام ایک طرف ہیں, کہیں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے, امام صاحب اور صاحبین کہیں متفق ہیں, کہیں امام صاحب ایک طرف ہیں اور حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہیں, ہر طرف ہیں, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اختلاف ہے, کہیں شیخین ایک طرف ہیں, حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرف ہیں. تو اختلاف ہی اختلاف. اگر کوئی ان اختلافات کی حقیقت کو نہ جانے تو وہ تو ان کو دیکھ کر گھبرا جائے, پریشان ہو جائیں کہ بھائی کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس میں اختلاف نہ. وضو کرنے سے اختلاف شروع ہو, سلام پھیرنے سے اختلاف ہی اختلاف, کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے متفق علیہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اور ہر ایک کے پاس دلائل, سب تو کتاب اللہ سے استدلال کر رہے ہیں اور کوئی احادیث سے ابر استدلال کر رہے ہیں, اور دونوں طرف دلائل, کسی مسئلے میں چار امام متفق ہیں, کسی مسئلے میں چاروں امام کی رائے بالکل الگ الگ ہے. یہ اختلاف ہے, یہ بھی ذاتی اختلاف ہے, یہ اختلاف نفسانیت کی وجہ سے قطع نہیں ہے, یہ اختلاف محض اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر, طلب حق کے خاطر ہے. ہر ایک کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ اس رسول کی مراد کیا ہے. ادلہ مختلف ہیں, روایات مختلف ہیں, اس صورت میں صحیح بات کیا ہے اس کے لیے ہر ایک نے کوشش کی, اس کوشش کے نتیجے میں کسی کوئی رائے, کسی کوئی رائے. یہ سب اجتہادی اختلاف ہے اور ہر ایک مستحق کے اجر و ثواب ہے, کیونکہ اس کی ساری کوشش, ساری محنت اللہ تعالیٰ کے خاطر ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کے خاطر ہے. اگر وہ حق پر ہے تو اس کا دگنا ثواب ہے, اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو ایک ثواب. تو جس طرح صحابہ کرام نے اختلاف تھا اور صحابہ قابل احترام, جو سامنے ہیں وہ بھی صحابی ہیں اور جو ان کے مقابلے میں وہ بھی صحابی ہیں, سب قابل ادب قابل احترام, نہ ان کی بے ادبی اور بے حرمتی چاہیے, نہ کوئی بے ادبی کرتا ہے نہ بے حرمتی کرتا ہے, اگر وہ کرتا ہے تو بس وہ اللہ سچا ہے, گمراہی کے اندر مبتلا ہے اور اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. اسی طرح چاروں امام برات کہلاتے ہیں اور چاروں حق پر کہلاتے ہیں. اب جس کو جس پر اعتماد ہو اسی کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کی نجات ہو جائے. چاروں اماموں اختلاف پڑھا بھی جاتا ہے, پڑھایا بھی جاتا ہے, دلائل بھی بتائے جاتے ہیں, سب کچھ کے ذرا, لیکن کسی کی بیعت بھی جائے نہیں. ان مسائل میں اختلاف کی وجہ سے کسی کو کسی سے کم کرنا اور اس کا درجہ گھٹانا جائے نہیں. ہر ایک کا نام ادب سے لینا چاہیے اور لیا جاتا ہے, کسی کی بے حرمتی جائز نہیں. اس لیے کہ سارے کے سارے جہاں یہ امام ہیں اعلی درجے کے اولیاء اللہ بھی. تو جیسے صحابہ کرام کا باہمی اختلاف ہے اور جیسے ائمہ مجتہدین کا آپس سے اختلاف ہے, اور جس طرح بعد کے ہر مذہب کے علماء کا آپس میں اختلاف ہے, خود حنفی مذہب میں متقدمین و متاخرین کے آپس میں اختلافات ہیں. متقدمین حنفیہ کی ایک مثال یاد آئی, وہ فرماتے ہیں بھائی یہ امامت ہے, مؤذنی ہے, مفتی ہے, مدرس ہے, قرآن شریف کی تعلیم ہے, یہ بالاجرت ناجائز ہے. متقدمین اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. حنفی کتابوں کے اندر سب لکھا ہوا ہے. اب متاخرین حنفیہ فرماتے ہیں جائز ہے. تو ہیں سب دونوں حنفی, وہ متقدمین میں سے ہو متاخرین میں سے, متقدمین کہتے ہیں ناجائز, متاخرین کہتے ہیں جائز. دونوں کے پاس دلائل, عمل متاخرین قول پر ہو رہا ہے. تو نہ اس متقدمین کو برا کہہ سکتے ہیں نہ متاثرین کو برا کہہ سکتے ہیں. جو کہے گا اپنی آفت خراب کرے گا تو ناجائز ہوگا. تو جیسے یہ اختلاف اللہ تعالی کی رضا کے خاطر تھا, اجتہاد کی وجہ سے تھا, تبین کی وجہ سے تھا, اخلاص کی وجہ سے تھا, بس ایسے اختلاف شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بھی تھا. اس کے باوجود دونوں طرف سے ایک دوسرے کا ادب, ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو کمتر بتانا, ایک کو دوسرے سے زیادہ محترم اور معظم بتانے کی ایسی مثال نظر نہیں آتی اس دور کے اندر جیسی حضرات نے قائم فرمائی. اخلاق بھی اور آپس میں محبت بھی, ادب بھی, احترام بھی ہے, اکرام بھی ہے اور تواضع خاص ساری کی عجیب و غریب مثال. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں اندرونی طور پر خلفشار پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سے دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس بھی تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے اور بخاری شریف پڑھاتے ہوئے آ رہے تھے, ایک موقع پر انہوں نے اور ان کے رفقا نے دارالعلوم دیوبند سے استعفی دے دیا. اس وجہ سے دارالعلوم دیوبند کا وجود خطرے میں پڑ گیا. اس نازک وقت میں حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا نے اور دارالعلوم دیوبند کے محتمین حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جو والد ماضی تھے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ یہ عہدہ قبول فرما لیں اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرسی کا عہدہ سنبھال لیں اور اپنے فرائض منصبی ادا فرمائیں. اس سلسلے میں ہم آپ کو 150 روپے ماہوار تنخواہ پیش کریں گے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے 19 شرائط کے ساتھ یہ درخواست قبول کی. اندازہ لگا 19 شرطوں کے ساتھ یہ درخواست قبول کی, جس میں ایک شرط یہ بھی لگائی کہ بھائی میں ملک کی خدمات اور سیاسی تحریکات میں حصہ لیتا رہوں. دارالعلوم دیوبند کی یہ ملازمت اس میں رکاوٹ نہ بنے, اور ہر مہینے ایک ہفتہ تو بغیر اجازت کے مجھے چھٹی دینے کا حق ہوگا. ایک ہفتے کی تو میں کوئی درخواست ہی نہیں دوں گا, بغیر درخواست کے میری چھٹی ہوگی. اس سے زائد کی ضرورت ہوگی تو میں درخواست دوں گا, ورنہ اگر میری یہ شرط منظور ہو تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے اور دارالعلوم دیوبند مدرسۃ شعرا نے, موتیم صاحب نے, سب نے بخوشی 19 شرطوں قبول کر کے حضرت کا شکریہ ادا کیا کہ حضرت ان شرائط کے بعد بھی اگر آپ نے قبول فرما لیا تو آپ کی مہربانی. اور حکیم العمر خانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ جو ہم 150 روپے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, یہ آپ کے اعلی مقام, اعلی شخصیت اور علمی تباہوں کے لحاظ سے بالکل نہ کریں. آپ خدمت پر یہ پیسے میں کوئی جوڑ نہیں ہے, لیکن آپ کی للہیت اور دارالعلوم دیوبند کی آپ کی خدمات دیرینا ایسی ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری درخواست کو قبول کریں. حالانکہ اسی زمانے میں حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے اختلافات چل رہے تھے, اختلاف بھی ہو رہا ہے, اس کا قبول بھی ہو رہا ہے, اس کی درخواست بھی دی جا رہی ہے, اور ان کے شان میں یہ اعلیٰ درجے کلمات بھی لکھے جا رہے ہیں. کوئی بات ہے کہ نقصانیت مقصود نہیں, نقصانیت کا کوئی دخل نہیں رہتا, جو دونوں طرف سے جو کام ہوتا یہ وجیلا ہوتا, اور جب کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو پھر خود بخود ایک دوسرے کا ادب بھی ہوتا ہے, اکرام بھی ہوتا ہے, احترام بھی ہوتا ہے, ساری اسی چیز وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے. اختلاف اپنی جگہ پر رہتا ہے, احترام اپنی جگہ باقی رہتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان سے یہ ایک واقعہ سنا. ایک مرتبہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے, مفتی اعظم ہند حضرت مولانا حفظ الرحمان سے حالوی رحمۃ اللہ علیہ, سب ہندوستان کے چوٹی کے علماء ہیں. یہ تینوں حضرات حکیم العمر خانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو اختلاف تھا اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے تھانہ بھون پہنچے. مقصد تھا کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہے, اگر یہ دور ہو جائے تو اچھا ہے, اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ بات تو کرنی چاہیے جا کر کے, حضرت کے کیا موقف ہے, حضرت کے کیا دلائل ہیں وہ ہم سنیں, ہمارا جو موقف ہے اس کے جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ حضرت کے سامنے پیش کریں, تاکہ یہ اختلاف کسی طرح ختم ہو جائے تو اچھا ہے. ابھی اگر تھانہ بھون پہنچے اور پہنچے رات کو, اور تھانے رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ عشائے کچھ وقت کے بعد ہان جا کر دروازہ بند کر دیا جاتا. اب چاہے کوئی بھی آئے اس کو رات بھر بھاری رہنا ہوتا, نہیں تو خاص آدمی ہوں اور وہ ان کو اطلاع کر دے تو پھر اس کے لیے نظم الگ ہوتا تھا. عام لوگوں کے لیے نظم یہ تھا کہ جب فاٹک بند ہو گیا تو بس صبح اذان فجر سے پہلے کھلے گا, رات بھر بند رہے گا. اب تینوں حضرات اس وقت پہنچے ہیں جب رات ہو چکی تھی, جب خانگاہ کے دروازے پہنچے تو دروازہ بند تھا. انہوں نے وہیں رومال بچھایا, چادر بچھائی اور وہیں چبوترے پہ جناب آرام کرنا. نہ خانقاہ میں اندر اطلاع دی کہ ہم آئیں دروازے کھول دو, نہ حضرت خانگ رحمت اللہ نے کوئی اطلاع دی کہ ہم حاضر ہوئے خدمت گرانی میں, کچھ نہیں. وہیں سو رہے, وہیں حضرت کا یہ ضابطہ ہے, اس کی پابندی کرنی. اب یہ تینوں حضرات خانقاہ اشرفیہ امدادیہ تھانہ بھون کے گیٹ پر آرام کرنا ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ الگ صبح تشریف لایا کرتے تھے. جب تشریف لائے تو دیکھا کہ گیٹ کے سامنے چبوترے پر کچھ حضرات آرام فرما ہے. جب قریب گئے تو دیکھا کہ حضرت مولانا شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کو بڑا افسوس ہوا, پہلے حضرت ان سے ملے اور بہت ہی محبت سے ملے, پرتفاق انداز میں ملے, اور ملنے کے بعد درخواست کی کہ یا حضرت آپ نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ آپ تشریف لائے ہیں, تاکہ نہیں ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کا ضابطہ کیوں ٹوٹے, ہم نے اس کا خیال کرتے ہوئے سوچا کہ یہیں آرام کر دیتے. میں نہیں بھائی مجھے اطلاع کر دیتے تو اس کو مجھے خدمت کا موقع مل جاتا, مجھے خدمت کا موقع مل جاتا. اور فاٹک کا بند ہونا یہ تو طالبین کے لیے ہے, مخدومین کے لیے نہیں. اور پھر اندر تشریف لے گئے, اس کے بعد پھر اس موضوع پر گفتگو ہوئی. دلائل نے اپنا موقع تمام دلائل کے ساتھ بیان کیا. رحمت اللہ علیہ کا تو آپ جانتے ہیں علم ماشاء اللہ ایسا تھا کہ ان کے سامنے کسی کا بولنا آسان نہیں ہوتا تھا. حضرت نے اپنا موقع ان کے سامنے بیان کر دیا, انہوں نے اپنا موقع حضرت کو بیان کر دیا. اختلاف برقرار رہا, طرفین کے دلائل ایک دوسرے کے سامنے آ گئے, اور بہت سے شکوک شبہات سے دور رہنے کی وجہ پیدا ہو گئے تھے, ان کا اضافہ ہو گیا جو بہت بڑا فائدہ ہوا. اس وقت یہ حضرت تشریف لیا. دیکھیے اختلاف بھی ہے اور ایک دوسرے کے سامنے اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ بیان بھی کیا جا رہا ہے, اور ایک دوسرے کا ادب بھی کیا جا رہا ہے, خدمت بھی کی جا رہی ہے, احترام بھی کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی خلل نہیں آتا. اور ہر دین کے کام میں ایک دوسرے کے معاون بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے دین کے کاموں کے اندر معاون اور مددگار بنے ہوئے ہیں. مسلمان خانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الحیلۃ الناجزہ للحیلۃ العاجزہ مشہور کتاب, جس میں مظلوم عورتوں کے خلاصی کے مسائل حضرت نے جمع کر, اس کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے. ہندوستان میں جس کے اندر یہ پورا پاکستان بھی شامل ہے, افغانستان کا بھی بہت بڑا حصہ شامل ہے, بنگلہ دیش بھی شامل ہے, برما بھی شامل ہے, اس وقت کی بات ہو رہی ہے. اتنے بڑے ہندوستان میں صرف شمالی ہند کے علاوہ سارا ہندوستان مذہب حنفی پر عمل کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے. اور ہم کے مذہب میں علماء جانتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مفقود ہو جائے تو اس کے لیے تقریباً 90 سال تک اس کے واپس آنے کا انتظار کرنا ضروری ہے, اس کے بعد ہی اس کے نکاح سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے. ہے 90 سال کیسے کہتے ہیں 90 سال میں تو وہ بڑی بنی قبر میں بھی جا پہنچے گی. یہ عورتوں کے لیے 90 سال تک کا انتظار انتہائی مشکل اور مشقت والا تھا. اس لیے خان رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سلسلے میں مالکی مذہب پر فتویٰ دینا چاہیے, کیونکہ ان کے مذہب میں اس مسئلے کے اندر آسانی ہے کہ قاضی مسلم کے سامنے یا جواب مسلمین کے سامنے عورت اپنے اس مسئلے کو پیش کرے اور پھر وہ تحقیق کرنے کے بعد اس کو 4 سال انتظار کرنے کی مہلت دے اور 4 سال کے بعد پھر وہ حکم بالموت حاصل کر کے عدت وفات گزار کر اپنا نیا کر سکتے. ہاں 90 سال کہاں 4 سال. بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت نے بہت ہی مجبور اور طویل انتظار کر کے درخواست دی اپنے فرض سے نکاح کی یا حکم بالموت حاصل کرنے کی تو صرف 1 سال انتظار کرنے کے لیے بھی مہلت دی جا سکتی. 1 سال کا انتظار کرنے کے بعد بھی اس کا نکاح فرض کیا جا سکتا. لیکن قاعدہ ہے حنفی مذہب کا بھی کہ اگر مذہب کا غیر فتویٰ دینا ہے تو اس مذہب کے تمام شرائط کو اور ان کے تمام اصول و قواعد کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. انہیں کوئی ایک کتاب لے کر اس میں کوئی مسئلہ دیکھ کر کے فتویٰ دینا اصول کے خلاف. اور ظاہر ہے کہ حنفی مذہب رکھنے والا مالکی مذہب کے تمام شرائط اور ان کی تفصیلات کو نہیں جان سکتا, لہٰذا حضرت نے یہ مناظر سمجھا کہ مالکی علماء کے نام سے صورت حال لکھ کر سوال بنا کر ان کے پاس ان کو دے کر ان سے جواب حاصل کیا جائے اور پھر اس کی روشنی میں عمل کیا جائے اور کتاب کے اندر اس کا حل لکھا جائے. اس زمانے میں حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور مسجد نبوی میں درس حدیث دیا تھا. اور حضرت کا درس ایسا مقبول تھا کہ ہر مذہب والے اس درس کے آئے تھے اور حضرت سے بھی واپس تھے, حضرت کی بھی ان سے تعلقات تھے, کیونکہ وہاں ماشاءاللہ ہر مذہب کے علماء مل جاتے اور ان کے دروس وغیرہ مسجد نبی میں مسجد حرام میں ہوتے رہتے. تو تھانہ بھون سے سوالات حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھیجے جاتے اور پھر حضرت کے بڑے بھائی بھی وہاں پر مدرسوں میں شریعہ کے بانی موجود تھے, حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ, ان کو وہ سوالات دیے جاتے, پھر وہ مالکی مذہب کے علماء کو دے کر کے جوابات لکھوا کر کے تھانہ بھون بھیجتے تھے. اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں تو صرف مفقود کا مسئلہ آیا تھا کہ اس کا حل ہونا چاہیے. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت اس کتاب کے اندر تو زوجہ غائب غیر مفقود کے مسئلے کا بھی حل آنا چاہیے. متعلق کا بھی حل آنا چاہیے. ان نیند کا مسئلہ بھی اس کے اندر آنا چاہیے, اس کی بھی ضرورت. حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا مشورہ قبول کیا اور پھر ان کے سلسلے میں بھی سوالات مرتب کر کے مدینہ منورہ بھیجے گئے اور وہاں سے جوابات حاصل کیے گئے اور پھر ان میں سے جن صورتوں کا حل حنفی مذہب کے اندر موجود تھا ان کا حل حنفی مذہب سے لے لیا گیا اور جن کا حل حنفی مذہب کے اندر موجود نہیں تھا وہ مالکی علماء کے سے پوچھ کر اور ان سے فتاوا لے کر کے ان کی روشنی میں اس میں حل لکھ کر. اس طرح سے یہ کتاب الحیلۃ الناجزۃ مرتب ہوئی جس کا اجماعی خاکہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب دیا اور تفصیلی طور پر اس کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی عبد الکریم گنتھروی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا اور یہ سب کام حتیم الامت ماں خانی رحمت اللہ علیہ کی سب پرستی میں ہوا. اور آج ہمارے زمانے میں بھی کتنی بے شمار ایسی مظلوم عورتوں کا حل اور اپنے شوہر کے نکاح سے نجات کا راستہ اس کتاب کے کفے میں. اس تقریر میں حضرت خانی رحمت اللہ علیہ نے عالی کرامات کے ساتھ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بھائی حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ہے. اختلافات بھی چل رہے ہیں اور یہ دینی خدمت بھی ہو رہی ہے, یہ تو سب کا مشترکہ صدقہ جاریہ ہے. تو ان حضرات کا اختلاف ایسا تھا, صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف, ان کا اختلاف ایسا تھا جیسے کہ ائمہ اربعہ کا آپس میں اختلاف, یہ اختلاف ایسا تھا جیسے کہ فقہ حنفیہ کا آپس میں اختلاف ہوتا. یہ نفسانیت کی بنیاد نہیں تھا, للہیت کی بنیاد تھا جس میں ہر شخص قابل احترام ہوتا ہے, قابل ادب ہوتا ہے. ان کی شان میں گستاخی کرنا اپنی عاقبت برباد کرنا ہے, اور خدا نہ خالے خدا نہ کرے وہ اس کا مزاج ہوا من آزانی ولی فقط آزم تو بلحق, کہ جو میرے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں. لیکن اس زمانے میں اور ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے حضرت مولانا حسن احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آگ بڑھا کر کے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متعلقین کو برا بھلے کرنا شروع کر دی, اور بعد ان لوگوں نے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کو آر بنا کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متعلقین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور ایک بہت بڑی خبیز درمیان میں حائل کر دی. یہ سراسر نہ دے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. ان میں تو آپس میں بڑی زبردست محبت اور عقیدت, ایک دوسرے کا ادب اور احترام کر رہے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو رسوا اور دلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ حسن یہ مدنی ہے یہ تھانوی ہے, یہ مدنی ہے یہ تھانوی ہو رہا ہے, نہ انہیں کچھ کرنا ہے نہ انہیں کچھ کرنا ہے, بس لڑنا ہے. تو یہ لڑنا اور اس کے نتیجے میں ان بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا یا کروانا, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, سراسر نہ دے. ایک قصہ اور سنا دوں آپ کو مختصر. حضرت مولانا عبد المالک دریا بازی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں کیسے مشہور و معروف شخصیت ہیں. حضرت مولانا عبد البارک نقوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں حضرات حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست, بیعت ہونے کی درخواست کی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جواب سنو, ارے یہاں کیا رکھا ہے, تھانہ بھون چلو, یہاں کیا رکھا ہے, تھانہ بھون چلو. اور پھر ان دونوں مریدوں کو جو کل مرید تو ہو ہی چکے تھے لے کر کے تھانہ بھون پہنچے, اس جواب آج ہی تو پہنچے. معلوم تھا کہ ہم کے کھانا کا دروازہ تو بند ہوا, تو پھر کسی اور کے یہاں انہوں نے رات لگائی. اور فجر کے بعد جب دروازہ کھلا تو حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کی ابتدا میں فجر کی نماز خانگاہ کی مسجد میں آ جائے گی. نماز کے فارغ ہونے کے بعد حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ادھر رات سے نظر پڑی تو حضرت بڑے پرتفاق انداز میں ملے, اور یہ بھی حضرت سے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ملے. گفتگو چلی, حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سرگوشی کے انداز میں عرض کیا کہ حضرت میں ان دونوں کو لے کر کے آیا ہوں اور آپ سے یہ مرید ہونا چاہتے ہیں، میں بھی ان کی سفارش کے لیے آیا ہوں. تو حضرت نے اپنے معمول کے مطابق جواب دیا کہ حضرت آپ کو تو معلوم ہے میں جلدی سے تو کسی کو مرید کرتا نہیں، اس وقت لگتا ہے اس کے بعد کہیں جا کر کے بیٹھ ہونے کا نمبر آتا ہے، تو میں تو آپ سے عرض کروں گا کہ آپ ہی ان کو بیٹھ کرنا لیں. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے ان کو میں بیٹھ کرنے کی، میں کیسے بیٹھ کروں، میرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیسے ان کو بیٹھ کر لوں، اس لیے تو آپ کے پاس لایا کہ آپ بیٹھ فرما لیں. حضرت فرماتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ کے اندر ان کے بیٹھ کرنے کی ہے. اصل یہ دونوں حضرات حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھے ہوئے اور حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق رکھا اور ان کے پاس بھی آتے جاتے رہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق دو خوبیاں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ عادت رکھتے کہ مجاہدہ اور ریاضت ان کی جھٹکے میں پڑے گی. دوسرے توازوں کا پیکر اکم تھے، اس لیے توازو تھی کہ بھائی اس کو بیان نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی توازو عطا تھی. تو ان کی اس توازو کی وجہ سے حضرت مولانا عبد الماجد دریا بادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت ہم ان سے بیٹھتے ہو گئے لیکن ہم خود اخادم بنے ہم مخدوم بنے ہوئے. اب یہاں ہمیں کیا فائدہ ہوگا، خدا کے لیے آپ بیٹھ کر لیں، اس لیے کہ ہم حضرت کے پاس جاتے ہیں تو حضرت ہمارے لیے لوٹا بھر کے رکھ رہے ہیں، حضرت ہمارے لیے کھانا لا کر رکھ رہے ہیں، حضرت ہمارے ہمیں ٹکٹ کے لوگ تو فوراً ٹکٹ لا کے دے رہے ہیں اور سیٹ بک کروانی ہو تو وہ حضرت کروا رہے، سارے کام افضل سے حضرت حضرت خود کر رہے ہیں. بھلا ہماری یہاں ایسی کیسے صلاح ہوگی، ہم تو آئے تھے خادم بننے کے لیے، وہ حضرت تو بن گیا خادم اور ہمیں بنا دیا مخدوم. کہتا ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہماری نوک پلک ٹھیک ہو، کان چھاٹ ہو، آئینہ بنتا ہے رگڑے لا کر کھاتا ہے دے کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دن تو ہماری موج ہو رہی. پھر حضرت نے ان کو تسلی دی کہ نہیں بیٹھ ہوئے رہو اور اس کے کچھ حضرت نے اس کی تفصیلات لکھی ان کو موقع نہیں ہے سب بیان کرنے. تو آپ ان کے آپس کے تعلقات تو دیکھیں. حضمان شہر حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت مولانا تھائی رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت ہے، میں دل جان سے ان کا معتقد ہوں، البتہ ان سے ایک مسئلے کے خلاف ہے وہ اپنی جگہ. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھائی وہ ان سیاسی اختلافات کے اندر مخلص پر متدین ہیں اور حجت کے ساتھ میرا ان سے اختلاف ہے. اگر وہ حجت ختم ہو جائے تو میں ان کے ماتحت ایک اگنا سپاہی بن کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے یہ جو ہمارے درمیان خلیج حائل ہو گئی ہے کہ مدنی اپنے آپ کو مدنی کہتے ہیں اور وہ بالکل اپنے آپ کو تھانوی کے خلاف تھانویوں کے خلاف سمجھتے ہیں اور تھانوی ایک الگ گروپ بن گیا ہے وہ اپنے آپ کو مدنیوں سے بالکل الگ تھلگ سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، اس میں نفسانیت کو دکھا تھا. یہ جو اختلاف ہے نفسانیت کی بنیاد پر ہے اور نفسانیت کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ گمراہی پر مبنی ہوتا ہے، فسق پر مبنی ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا جب بنیاد لگاتے تو پھر اس کے ظاہر میں جو اثرات آتے ہیں وہ بھی بالکل نادر و خلاف اثر ہوتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو تہمت لگانا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے کو تانا تشنی کرنا، یہ ہوتا ہے اس کے اندر ہو رہا ہے. ہنسیوں میں شادیوں میں تو ایسے اختلاف نہیں ہوتا، ہنسی اپنے مسئلہ کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، شادی اپنے مسئلہ کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، شادی ہنسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ہنسی شادی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، سب کی نماز ہوتی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے ہیں تو آمین عائشہ کہتے ہیں. اس لیے کہ زور سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں. وہی اختلاف تو ایسا تھا، ہم نے اس کو بڑھا کر کے بجائے اس کے کہ اس کو حد میں رکھتے، اعتدال میں رکھتے، حد سے آگے بڑھا دیا. اور اس نے نفسانیت کو داخل کر کے اس کو ذریعہ معاشرت بنا دیا. میری ان ساری گزارشات کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے انہیں قابل کے اندر اعتدال دیا، اپنے بزرگوں سے بھی اعتدال سنا اور اپنے موجودہ قابل کو بھی نہیں کہ اسی اعتدال پر قائم دیکھا. ہم بھی اسی اعتدال پر قائم رہے، اسی کا نام سراط مستقیم. سراط مستقیم پر چلنے ہی سے کامیابی ہوگی، سراط مستقیم سے ہٹ کر تو گمراہی گمراہی ہے. اور سراط مستقیم زندگی کے ہر موڑ پر چاہیے. حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنے بیان میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ اللہ پاک نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ رکھی، جو سارے پرانے کے لیے میں خلاصہ ہے، اس کا خلاصہ اتنے سارے مستقیم ہے. یہ جو ہر رکعت میں اتنے سارے مستقیم کی رٹ لگائی جا رہی ہے، یہ کیوں لگائی جا رہی ہے؟ یہ حرکت میں اتنے سارے مستقیم کی دعا کرائی جا رہی ہے اور مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ نہ اس کی وجہ یہ کہ صراط مستقیم جس جو اعتدال کا نام ہے، یہ اعتدال زندگی کے ہر موڑ پر چاہیے. عقائد میں بھی اعتدال ہو، عبادات میں بھی اعتدال ہو، معاملات میں بھی اعتدال ہو، معاشرت میں بھی اعتدال ہو، اخلاق میں بھی اعتدال. صبح شام تک کی جو آدمی کی زندگی گزرتی ہے وہ پانچ شعبوں سے باہر نہیں گزرتے. کسی نے کسی کوئی نہ کوئی شعبہ آدمی کے سامنے ہوتا ہے، اس میں سیدھا راستہ چاہیے. سیر مستقیم سب جگہ چاہیے. جو سیر مستقیم زندگی کے ہر موڑ پر اپنے عمل میں رکھے گا وہی نجات پائے گا. اب عبادات میں تو کسی نے سیر مستقیم پر عمل کر لیا، معاملہ خراب، معاشرت بگڑی ہوئی، اخلاق خراب ہے، تو وہ صراط مستقیم پر نہیں کہلائے گا. وہ تو جزوی طور پر صراط مستقیم پر عمل کرنے والا ہوگا، مطلوب کلی طور پر صراط مستقیم پر عمل کرنا ہے وہ جبھی ہوگا. اور یہ صراط، اس لیے بار 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 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سے مانگو، اور جو ہم سے مانگو گے تو ہم دیں گے، جو ہم دیں گے تو پھر تمہارے لیے صراط مستقیم میں چلنا آسان ہے. تو دعا بھی کرے اور دعا کے ساتھ ساتھ نیک صحبت بھی اختیار کرے، کیونکہ سارے مستقیم کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عادت کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، جس کی تو سب سے پہلے میں نے دارالعلوم کراچی کے اندر حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے حاصل کی. حضرت نے اسی موضوع پر ماں بیان فرمایا دارالعلوم میں، اور حضرت نے فرمایا بھی صراط مستقیم حاصل کیسے ہو؟ اللہ پاک نے اس سورت کے آخر میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین کے اندر بیان فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ گردو کی صحبت میں جا کے بیٹھو، بلکہ فرمایا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے یا اللہ ان کے راستے پہ چلا، یعنی ان کی ہمراہی عطا فرما، ان کی خدمت صحبت میں صحیح فرما، اور ساتھ میں پرہیز بتا دیا کہ گمراہ اور بددین لوگوں سے یا اللہ دور رکھنا. تو پورا نسخہ اس میں مذکور ہے، یہ صراط مستقیم حاصل کرنے کا، کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، منعم علیہم کی خدمت اور صحبت اختیار کرو، اور ظالمین اور مذلین کی صحبت سے اپنے آپ کو پرہیز دور رکھو، بچاؤ. اس میں سیاست مستقیم حاصل ہو جائے گی. جس سبو کا نام ہے اعتدال, اور یہ اعتدال ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کا نچوڑ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. دعا فرمائیں, دعا کریں. اللهم لك الحمد لا نفسك لا مليك كما أثنيت عليك. اللهم لك الحمد لا نفسك لا مليك كما أثنيت عليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الراحمين. يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کی, ہمارے تمام متعلقین کی, ہمارے والدین, ہمارے سارے اساتذہ, اکابر مشائخ احباب, اور جو متعلقین حاضرین اور ان متعلقین کے اپنے فضل سے بخشش فرما. یا اللہ ہمارے سارے اکابر کے درجات بلند سے بلند کر فرما. یا اللہ ان کو روح و قیوس سے ہم کو مالا مال فرما, اور ان کے سوء فیل ہم کو بھی اعتدال نصیب فرما, صراط مستقیم ہم کو عطا فرما. یا اللہ ان کے آپس کے اختلافات کو اس کے حد میں رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس میں یا اللہ ہر ایک کا ادب مدحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور کسی کی بھی یا اللہ بے حرمتی اور بے ادبی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں میں جو ان دونوں حضرات کی نسبت سے آپس میں اختلاف اور خلیج حائل ہو گئی ہے, یا اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شخص پر عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التعویل. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التعویل. یا ارحم الراحمین, ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنے دین کی مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنے اکابر کا مزاج و مذاق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. دین کی سمجھ اور آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ یا اللہ, اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا شاہ محمد شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ, اور ان کے زبان کے فقہ کو آخر پہ جانے عطا فرما. یا اللہ, اس مدرسے کو پھر رحمت سے شریف قبول عطا فرما. اس کے فیض کو عام و تام فرما. یا اللہ, رحمت سے اس اجتماع کو بھی شریف قبول عطا فرما. یا اللہ, اس کے فوائد اور منافع سے ہم سب کو خوب مالا مال فرما. یا اللہ, اس کو قبول فرما. یا اللہ, ہمارے جماعت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.